الرحمن الرحيم. الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 14ویں پارے کے آخری پاؤ ان اللہ یأمر بالعدل، یہاں سے آغاز ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کی یہ آیت اللہ کی احکامات کی جامع ترین آیت ہے. ولید بن مغیرہ جیسا اسلام دشمن بھی اس آیت کو سن کر متاثر ہو گیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان خطباء اس جامع آیت کو اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربٰ، جس میں تین چیزوں کی تلقین کی گئی ہے: انصاف کرنا اللہ کے معاملے میں، مخلوق کے معاملے میں، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اولاد کے اندر بھی، بیوی کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی، خالق کے ساتھ بھی، انصاف سے کام لینا. انصاف سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرنا، اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اور بے حیائی سے بچتے رہنا، اور جس چیز کو شریعت نے جس سے روکا ہے منکر اس سے بچتے رہنا، اور سرکشی سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچتے رہنا، اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورے کرنا، قسم اٹھا کے اس کی لاج رکھ لینا، اس عورت کی طرح نہ ہونا جو دھاگا بناتی ہے پھر شام کو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، تم ایسا نہ کرنا، اور دنیا کے مفادات کے لیے اللہ سے کیا عہد نہ چھوڑ نہ توڑنا، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بالکل محفوظ ہے. زندگی مادیت سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنا کرتی ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے جو زندگیاں بنانے والا ہے. اگر مادیت سے زندگی بنتی تو کافر کی ہر ایک کی زندگی بن چکی ہوتی. ہاں دیکھو، اعمال والا مدینہ والا تھا، مدینے والے کی سوسائٹی میں اعمال زندہ تھے تو گھر بھی بنا ہوا تھا، محل بھی بنا ہوا تھا، جھونپڑی بھی بنی ہوئی تھی، اقتدار بھی سنورا ہوا تھا، فقیر کی جھونپڑی بھی محفوظ تھی. تو اللہ رب العزت جو زندگیاں بنانے والا ہے، اس نے ضابطہ بتایا ہے کہ صرف مادیت سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے، اور جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرے گا ایمان کے بعد، اس لیے کہ بن ایمان کے نیکیاں کرتا رہے ایسا ہے جیسے ایک لگائے بغیر زیرو 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 لگاتا چلا جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں ایمان کے بعد، ایک بمنزلہ ایمان کے ہے، اس کے بعد نیکیاں کرے گا تو 10 بن جائیں گی، 20 بن جائیں گی، 100 بن جائیں گی، 1000 بن جائیں گی. ایمان کے بعد نیکی کرے گا تو پھر اللہ ایک خوبصورت زندگی دے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اصل تو اس کا پورا حسن آخرت میں نظر آئے گا، لیکن دنیا میں ایسے شخص کو تین نعمتیں ملتی ہیں: ایک قناعت کی روزی ملتی ہے، دوسرا دل کا سکون ملتا ہے، تیسرا اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیا کرتے ہیں. یہ تین نعمتیں ایمان کی بنیاد پہ اس دھرتی پر بھی اللہ عطا فرما دے گا اگر ایمانی زندگی کی لاج رکھ لی. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، فرمایا کفار کا یہ کہنا کہ آپ اس میں کچھ ترمیم کر دیں، بتا دیں کہ میں قرآن میں ترمیم نہیں کر سکتا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مجرم کے سامنے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مستی کی مثال دی کہ وہ بستی امن کے ساتھ بھی تھی، اطمینان کے ساتھ بھی تھی، ان کے معاشی حالات بھی بڑے اچھے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، اللہ نے یہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی. میں تو کہا کرتا ہوں، بلکہ علماء نے لکھا ہے، قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب. یہ کوئی ایک بستی نہیں ہے جس کی قرآن تصویر دکھا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا شہر کراچی بھی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا ملک بھی ہو، جہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، دنیا فٹ پاتھ میں سوئے جایا کرتی تھی، ہر دنیا کا ملک کا کہیں کا باشندہ کراچی آ کر پیٹ بھر جایا کرتا تھا، محفوظ ہو کے رات کی تنہائیوں میں کہیں بھی سڑک کے کنارے سو جایا کرتا تھا، وہ جان بھی محفوظ تھی، عزت بھی محفوظ تھی. ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ مطمئنہ، معاشی حالت بھی اچھی تھی، شمال جنوب مشرق مغرب رب رحمت کی بارشیں، زمین رحمت کا غلہ اگا رہی تھی. اچانک کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ہاں یوں تو ہر نعمت کے ساتھ میرا سلوک بہت برا ہے، اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت میں بڑی ناشکری ہے، لیکن اس دھرتی کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ نعمت اسلام ہے۔ اس مسلمان نے مسلمان ہو کر بھی مہاجر پٹھان، مہاجر پنجابی، بلوچ کو اہمیت دی، اسلام کو اہمیت نہیں دی۔ یا مہاجر پٹھان، مہاجر بلوچ، پنجابی، سرائیکی، میمن تو ہے، پتہ نہیں مسلمان کتنا ہے۔ ہاں اس کی ساری ترجیحات اپنی عصبیت اور لسانیت اور مفادات کے پیش نظر ہیں، یہ ان سب کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسلام کا روحانی بیٹا یہ نہیں رہا۔ اتنی بڑی نعمت کی جب اس دھرتی نے ناشکری کی، اللہ میاں کیا سزا دی؟ فرمایا فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، ایک تو میں نے ان کی زندگی کو خوف زدہ کر دیا، خوف زدہ کر دیا۔ میرے ساتھ عصر کے بعد کہنے لگا بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بول، غلط بات، لوگ نہیں ڈرے ہوئے۔ اگر جس دن یہ اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو یہ بالکل محفوظ ہو جائیں گے، مصیبت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اب ہر چیز انہیں ڈرا رہی ہے۔ ہاں ہاں جس دن سے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا نا، پھر خوف زدہ ہی رہیں گے، ہر چیز انہیں ڈرائے گی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس میں سارے معاشرے کا قصور ہے۔ فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، قرآن ہے نا، قرآن تو سچی کتاب ہے۔ جب ان کے گھروں سے اسلام نکلا، اس کے بازاروں سے نکلا، اس کے کاروبار سے نکلا، اس کے ایمانوں سے نکلا، اس کی اولاد سے نکلا، اس کی بیٹیوں سے نکلا، اس کی بیویوں سے نکلا، ان کے شوہروں کی زندگی سے اسلام نکلا، پھر کہو امن سے رہیں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ دنیا کے بونے حکمرانوں کو ناراض کر کے کوئی امن سے نہیں رہ سکتا، اور بادشاہوں کے بادشاہ کی یوں بغاوت کی زندگی گزاری جائے اور امن سے کوئی رہ جائے گا؟ نہ میرے عزیزو، کھیل تماشا نہیں ہے۔ فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بھیکاری بھی بنا دیا، کہاں مسلمان دنیا کو دیا کرتا تھا اور کہاں آج یہ بھیک مانتا پھر رہا ہے۔ اللہ نے اسے ایسی قیمتی دھرتی دی تھی کہ اگر اس کا غلہ اگایا جائے تو 7-6 بر اعظم کو یہ کھلا سکتا تھا، ایسی زرخیز زمین دی تھی، لیکن بدقسمتی ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، یہ خود بھیکاری قوم بن چکی ہے۔ فأذاقہ اللہ لباس، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن اس کی بیٹیوں کی عزت لے کر، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن اس کے نوجوانوں کا شباب لے کر، وہ بھیک دیکھتے تھے لیکن مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے عوض، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو، جسے کہیں کہ غلام، مسلمانوں کی قتل قتل گاہوں کو سجانے کے بعد وہ بھیک دیتے ہیں، لیکن تب جب مسلمانوں کے قتل میں ان کے شریک ہو جاؤ تب وہ کچھ بھیک پھینکتے ہیں، ایسی ذلت کی زندگی ہے، اس لیے کہ اسلام کی زندگی چھوڑی ہے۔ فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اسی کا تذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو غیر اللہ کے نام پہ نظر مانی جائے، اور خون بہنے والا، اور جو سے ذبح کیے بغیر جو جانور حلال مر جائے وہ حرام ہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور آپ کی عظمت کا اعلان۔ پھر اللہ نے دعوت کی حکمت اور سلیقہ سمجھایا، حکمت اور سلیقے کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاؤ، صبر کرو گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد اہل تقویٰ کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15 پارے کا آغاز ہے، جس میں اللہ رب العزت نے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کو غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر آسمانوں کے سیر کی، پھر اسی گھڑی واپس آ گئے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑی خوبصورت تعبیر میں پیش کیا، فرمایا اللہ اللہ ہے، دنیا کے حکمران آ جائیں تو گلیوں کے اندر ٹریفک رک جایا کرتی ہے، حاکم وقت آ رہا ہے، صدر صاحب آ رہے ہیں، ٹریفک گلیوں کے رک بھی جاتی ہے، سڑکوں کے بھی رک جاتی ہے، حاکم وقت آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب آ رہا ہے، چاند کو روک دیا، ہواؤں کو روک دیا، وقت کو روک دیا، سب چیزوں کو روک دیا، حبیب آئے، گئے، واپس آ گئے، زمین، وقت رک گیا، وقت روک گیا، اسی رات کے تھوڑے حصے کے اندر محمد رسول اللہ واپس آ گئے۔ اللہ اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ جسم کے ساتھ معجزہ عطا فرمایا، اور پھر ساتھ یہ بتایا تنبیہ فرمائی کہ اسرائیلیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ظالم بادشاہ مسلط ہوا، نبی کو قتل کیا، ظالم بادشاہ مسلط ہوا، پھر رب نے رحم فرمائی، پھر حضرت زکریہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل گاہیں سجا دی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر جسے کہیں کہ بت پرست مجوسی قسم کے لوگوں کو مسلط کیا، جنہوں نے ان کی چار دیواری عزت پامال کر دی۔ اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اگر یوں کرتے رہو گے تو میرے عذاب کی شکلیں بھی یوں ہی آتی رہیں گی، ظالموں کو مسلط کر دوں گا، جو نہ تمہاری چادر کی عزت رکھیں گے نہ تمہاری چار دیواری کی عزت کا خیال رکھیں گے، پھر ایسے ہی تماشا ہوگا۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کہیں جائیں گے، پڑھو اپنا نامہ اعمال۔ جو دنیا میں صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اسے کچھ دے دیا کرتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کی بڑی قدر کرتا ہے، لاج رکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کے چند آداب کا تذکرہ فرمایا، اس میں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خصوصاً جب ماں باپ بڑھاپے کے دہلیز پہ پہنچ جائیں تو ان کی ساری توانائی ان کے زبان پہ آ جا کرتی ہے، طبیعت میں چچڑا پن بھی پیدا ہو جا کرتا ہے، لیکن خبردار تم اس حال میں بھی ان کی گستاخی نہ کرنا، دل نہ دکھانا، جینا ان کا دل نہ دکھانا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا۔ بلکہ اللہ نے اپنا حق ایک جملے میں فرمایا، اور جب بوڑھے اماں ابا کی بات آئی تو اللہ نے سات جملے ذکر فرمائے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم اپنے اماں ابا کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ سے فریاد کرو، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم کا معاملہ فرما۔ پھر ساتھ تعلیم دی کہ تم اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، اور بخیل نہ بننا، اور اتنا بھی نہ خرچ کرنا کہ خود بھیک مانگنے لگ جاؤ، اور اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرنا، اپنے عہدوں کو پورا کرنا، وعدہ نبھانا، امانتوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا مال ضائع نہ کرنا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ زمین پہ اتر اتراتی ہوئی نہ چلنا، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کی آیتیں بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، شاید کوئی نصیحت حاصل کر لے، اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے کہاں بچیں گے، اللہ چاہے تو زمین کو دھنسا دے، اللہ چاہے تو زمین کو حکم دے دنیا کے یہ لوگ زمین ان اندر نگل لے، وہ اس سب چیزوں پہ قادر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بنی آدم کو اللہ نے جو عزت بخشی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت میرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب قرات طویل ہوتی ہے رات کے فرشتے بھی اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، صبح کے فرشتے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، بہت مبارک گھڑی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود ذکر فرمایا، جو اللہ نے بلند مرتبہ اپنے نبی کے لیے تجویز فرمایا۔ پھر فرمایا یہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، کفار کا یہ کہنا نبی سے کہ ہم آپ کا پیغام نہیں مانتے، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو نہریں جاری کر دیتے، آپ کے بڑے بڑے باغات ہوتے، آپ کے پاس سونے کے کنگن ہوتے، آپ خود آسمان پہ چڑھ کر کوئی اللہ کا پیغام ہمارے پاس لے کے آتے، آگے پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوتے، آپ کیسے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا ہوں جو چاہوں کر لوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، میں تو بشر رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ کہف ہے جس کے آغاز میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ، پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس میں خاص طور پر چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے وقت کے بادشاہ، جو اردن کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس نامی شخص تھا، جو اس کو خدا نہ مانتا وہ اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نوجوان میرے نبی کی زندگی سے 300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 300 سال پہلے کا۔ اس وقت کے سچے دین کے مطابق ان نوجوانوں نے دین قبول کر لیا، وقت کے بادشاہ نے انہیں دربار میں بلایا، انہیں سمجھایا کہ میرے سوا تم اور کس کی پوجا کر رہے ہو، اور اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی سمجھایا، ترقی کے خوشحال گھرانے کے یہ نوجوان تھے، انہوں نے سمجھایا تمہاری ترقی رک جاؤ گی، معاشی راستے سارے بند ہو جائیں گے، کہاں سے کھاؤ گے، زندگی کے دن کیسے پورے ہوں گے؟ ان نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، جو رب زمین و آسمان کا ہے انہیں کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلا لے گا۔ یہ سورہ کہف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس آیت کو جمعے کے دن پڑھ، اس سورت کو جمعے کے دن پڑھا کرتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دجالی نظریات کی تردید ہے۔ دجال جب دنیا میں آئے گا تو وہ بھی کہے گا میں رب ہوں، جو میرا مجھے مانتا ہے نہریں اسے ملیں گی، زندگی اس کی ملے گی، اسے معاش ترقی ہوگی، اس کا اسٹیٹس زندگی کا بڑا ہو جائے گا، ہاں وہ بھی یہی دعویٰ کرے گا رب میں ہوں۔ تو اس قرآن کے اندر ان نوجوان نے کہا نہیں، رب السماوات ربنا رب السماوات والارض، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو پالتا ہے، ہم اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے، اللہ اللہ ہے میرے عزیزو، کوئی اس کی بنتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ راستے بھی کھول دیا کرتا ہے۔ یہ نوجوان وہاں سے چل نکلے، چند دن کی انہیں مہلت ملی تھی کہ تمہارے لیے سزا، تمہارے لیے پھانسی کا پندہ تیار ہے، اگر چند دن تک تم اپنے موقف سے باز نہ آئے اور اپنی نظریات سے دستبردار نہ ہوئے تو موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان نوجوانوں نے بستی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، اللہ کے سامنے فریاد کی، مولا جو ہم سے بن پاتا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب تو ہماری مدد فرما۔ ایک غار کے پاس پہنچے، وہاں اندر ٹھہرنے کے لیے لیٹے، اللہ رب العزت نے ایسی نیند طاری کر دی، ایسی نیند طاری، 309 سال تک سوتے ہی رہے، تین صدیاں سوتے، قرآن ہے قرآن، تین صدیاں 309 سال سوتے رہے۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے ان نوجوانوں سے، کہنے لگے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ہاں ہم خود اس کے پروٹے کروٹے بدلتے ہیں۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دے دیا، تازے ہوائیں میرے بندوں پہ ڈالتے جاؤ، سورج چاند کو حکم دیا اپنی تازے شعائیں میرے بندوں پہ پھینکتے جاؤ، اس لیے کہ زندگی کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ 309 سال کے بعد جب اٹھے تو آپس میں کہنے لگے بھائی کتنے دیر سوئے، ایک دن ہوا، آدھا دن ہوا، کتنی دیر سوئے، اللہ کے شان نہ بھوک لگی تھی تو ان صدیاں بھوک نہ لگی، بھوک لگی تو فوراً بھوک لگی، کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے میاں، جاؤ ایک کو بھیجو بازار سے کوئی کھانا لے کے آ جائے، اور جس کو بھیجا اسے کہا ذرا خیال کرنا، حلال لقمہ لے کے آنا، اس لیے کہ لقمہ حرام سے مہینوں کی سالوں کی ایمان کی روشنی ضائع ہو جایا کرتی ہے۔ لقمہ حلال لے کے آنا اور احتیاط سے جانا، کہیں لوگ تجھے پہچان نہ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہمیں پھر پچھلے نظریات پہ جانا پڑے، احتیاط سے جانا۔ یہ نوجوان جب بازار پہنچتا ہے، دیکھتا ہے گلیاں بازار بدلی ہوئی ہیں لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ہوٹل والے کے سامنے سکہ پیش کیا، پرانے زمانے کا سکہ، گرفتاری ہو گئی، ارے پرانے سکہ دے رہا ہے، چیز نہیں لے رہا ہے، سکے پرانے دے رہا ہے، گرفتاری ہو گئی۔ جب دربار میں لے کے جایا گیا تو پتہ چلا یہ وہی ہے جو اس ملک کی ایک تاریخ ہے، چند نوجوان اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، پھر ایسے غائب ہوئے کہ ان کے کوئی پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس وقت کا حاکم اللہ والا تھا اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے ملک کے کچھ باشندے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، کوئی ایسا برہان بھیج دے، کوئی ایسی دلیل بھیج دے میں انہیں سمجھا سکوں۔ جب یہ چیز ان کے نوجوان اس کے دربار میں پہنچے تو سمجھ گیا اللہ نے برہان بھیج دیا، اور ان قوم کو بلایا کہ دیکھو جو اللہ 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ اللہ مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یہودیوں نے چند سوال کیے تھے میرے نبی سے کہ بتاؤ روح کیا چیز ہے اور یہ نوجوان کیا چیز ہیں، اور ذوالقرنین بادشاہ جس نے مشرق مغرب فتح کیے تھی یہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، تو اللہ رب نے فرمایا یوں نہ بولا کرو کل بتاؤں گا، بلکہ یوں کہا کرو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، ہاں انشاءاللہ کہہ کر اگلی بات چلایا کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دو ان شخصوں کا تذکرہ، ایک اللہ کے وفادار، ایک اللہ کا نافرمان۔ اللہ کا وفادار دنیا کے لحاظ سے اگرچہ عاری سا، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس موجود تھی، اور دوسرا شخص اگرچہ دنیا کے لحاظ سے خوشحال تھا لیکن ایمان کے لحاظ سے فقیر اور مسکین تھا۔ جن کے آپس میں گفتگو ہوئی تو وہ شخص جس کے پاس دنیا کے وسائل تھے تکبر میں آ کر کہنے لگا کیسا میرا باغ ہے اور ان باغوں میں کیسی نہریں ہیں اور مجھے تو لگتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو یہ تو میرے اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کا مطلب اگلے جہان بھی مجھ سے اس سے اچھا ملے گا۔ اس نے کہا کیوں اتراتا ہے اپنے باغ پہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میں صبر کروں گا، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اللہ مجھے بہترین بدلہ دے گا، کاش کہ تو بھی ان ساری خوبیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے دکھایا اس کا سارا باغ اجڑ گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسانی زندگی کا تذکرہ فرمایا، یہ تو فرمایا ایسی زندگی ہے جیسے کوئی جسے کھیتی اگائے اور پھر وہ جوان ہو، پروان چڑھے، پھر اسے کاٹ دیا جائے، اور پھر کاٹنے کے بعد اس کے دانے اور اس کے بوسہ الگ کر دیا جائے، اور ایک وقت آتا ہے وہ میدان چٹیل ہو جاتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں یہاں کیا چیز تھی، ایسی انسانی زندگی بھی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کا ایک منظر ذکر فرمایا، جب مجرم کے سامنے اس کی زندگی کے سارے کرتوت، رات کی ساری سیاہیاں، خلوت کی ساری خیانتیں اس کی آنکھیں کو سامنے آ جائیں گی، سارا نقشہ سامنے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہوا اس نامہ اعمال کو، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ساری چیزیں میری کہانی اس کے اندر موجود ہے، بڑا افسوس کرے گا۔ اس کا منظر نامہ ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، موسیٰ اس دھرتی پہ اس وقت تو اس سے کوئی بڑا عالم بھی ہے، نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنی امت میں، موسیٰ علیہ السلام نے حال کے مطابق کہہ دیا، نہیں میں ہی ہوں۔ اللہ کو یہ ادا تربیت کے انداز میں اس ادا کی تربیت فرمائی، فرمایا ایک شخص ایسا بھی رہ رہا ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، جاؤ اس سے وہ علم بھی سیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ اور ایک مچھلی بھونی ہوئی اپنے تھیلے میں ڈال کر چل پڑے حضرت خضر کی تلاش میں علیہ السلام، اور جب پہنچے راستے میں سمندر پہ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر مچھلی آرام کرنے کے لیے لیٹے تو مچھلی زندہ ہو کے سمندر کے اندر سرنگ بنا کے گھس گئی، آگے چل پڑے، تھکاوٹ محسوس ہوئی، خادم سے کہا وہ مچھلی تو لے کے آؤ، کہا وہ تو ہم آرام کر رہے تھے وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی، کہا وہی تو جگہ ہے جہاں ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے، واپس لوٹے اور وہاں حضرت حیدر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے عرض کیا ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا شرائط بڑے کڑے ہیں، ہاں بڑے سخت شرائط ہیں، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ میرے کسی بات پہ تمہیں اعتراض نہ ہو، تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، نہیں سوال کروں گا، نہیں اعتراض کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خضر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔